بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے۔ انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے، اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج جمعرات ہے، مرداد کی 20 اگست کی 11 اور محرم الحرام کی 13 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سلام قبول کیجیے. ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا. آج سورہ ہجر کی آیات 45-50 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب مجید خاموشی نے. تھوڑی دیر کے بعد آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. عالمی خبروں کے بعد سنیے گا پروگرام انداز جہان. انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید، اور اس کے بعد ہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھلوکے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. قبل اس کے کہ عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، ہماری صبح کی نشریات کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے. ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں. اس وقت یہی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کی پاسداران نے انقلاب اسلامی فورس کے سینئر کمانڈر جنرل علی فدوی نے کہا ہے کہ سہونیوں اور ان کے حامیوں کو حق محاد سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ حتمی فتح حقی ہوتی ہے. پاکستان کے سابق وزیراعظم اور حزب اختلاف کی جماعت پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو فوج سے لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے. ہندوستان میں جنتا دل یو کے لیڈر نتیش کمار نے کل 8ویں بار بہار کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اور سینکڑوں افغان شہریوں نے دارالحکومت کابل میں مظاہرہ کر کے اس شہر پر حالیہ امریکی ڈرون حملے کی مذمت کی. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ایران کی پاسداران انقلاب اسلامی فورس کے سینئر کمانڈر جنرل علی فدوی نے کہا ہے کہ سہونیوں اور ان کے حامیوں کو حق محاد سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ حتمی فتح حقی ہوتی ہے. تہران میں اسرائیل کے جرائم کے خلاف ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ پر حالیہ حملوں میں اسرائیل کو ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. انہوں نے کہا کہ آج صورتحال یہ ہے کہ سہونی آہنی گنبدوں کی مدد سے اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سیمنٹ کی دیواریں بنا کر اسرائیل کو حملوں سے بچانا چاہتے ہیں. حالانکہ ایک وقت میں ان کا دعویٰ تھا کہ دریائے نیل سے فرات تک کے علاقے کا کنٹرول سنبھالنے کی منصوبہ بندی اور صلاحیت رکھتے ہیں. جنرل فدوی نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سچ کی جیت ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام فلسطین کی حمایت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مسئلہ فلسطین عالم اسلام کی اہم ترین ترجیح رہے گا. پاسداران انقلاب اسلامی فورس نے اتوار کو بھی اسرائیلی جرائم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ محرم کے مہینے میں کیے جانے والے یہ جرائم اسرائیل کو توبہ پر مجبور کر دیں گے. بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی غلط فہمیوں کے نتیجے میں اسرائیل مزید تیزی سے ٹوٹے گا، جبکہ فلسطینی تنظیموں کی طاقت میں اضافہ ہوگا. اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام کو خدشہ ہے کہ اگر مغربی ممالک ایران کے جوہری معاہدے سے دستبردار ہو گئے تو یہ اسرائیل کے لیے انتہائی تشویشناک بات ہوگی. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے انچارج جوزف بورل نے حال ہی میں کہا ہے کہ معاہدے کا حتمی مسودہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس اعلان کے بعد اسرائیلی حکام کی تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جوہری معاہدہ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت کے دور میں ہوا تھا اور موجودہ صدر جو بائیڈن اس معاہدے کے حامی سمجھے جاتے ہیں۔ ادھر اسرائیلی حکام بھی کہہ رہے ہیں کہ جوہری معاہدے کی بحالی کا امکان نہیں ہے۔ حکام نے اسرائیلی میڈیا کو بتایا کہ حتمی مسودہ تیار ہونے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاہدے پر دستخط ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اسرائیلی حکام یہ بیان بھی دے رہے ہیں کہ اگر مغربی ممالک ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اسرائیل فوری طور پر اس معاہدے کو مسترد نہیں کرے گا بلکہ اس پر بات کرے گا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ جوہری معاہدے کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ مغربی ممالک حتیٰ اسرائیل کے قریبی حلقے بھی اس فکر سے متفق نہیں ہیں، یعنی اسرائیل اس معاملے میں الگ تھلگ ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور حزب اختلاف کی جماعت پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو فوج سے لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے میڈیا اور پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت کو فوج سے لڑانے کی کوشش بھی رجیم چینج کی سازش کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو فوج کے خلاف کھڑا کر دیں تو اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ عمران خان نے مخالف سیاسی جماعتوں کے بعض سرکردہ رہنماؤں کے نام لے کر ان پر فوج کے خلاف بیان کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ کل تک فوج کے خلاف بیان دینے والے آج ہمیں غدار قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر اس موقف کا اعادہ کیا کہ ان کی حکومت بیرونی سازش کے تحت ختم کرائی گئی تھی، تاہم اس بار انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا۔ حالانکہ عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ان کی حکومت امریکہ کی ایما پر ہونے والی رجیم چینج اسکیم کے تحت ختم کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے ممنوع فنڈنگ سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر درخواست میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن کی کارروائی غیر قانونی قرار دینے اور ممنوع فنڈنگ کیس میں شوکاز نوٹس بھی قل عدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ پاکستان نے ہندوستان کی جانب سے 14 اگست کو تقسیم کی خوفناک یادوں کے دن کے طور پر منانے پر تنقید کی ہے۔ پاکستان نے ہندوستان کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے پاکستان کے یوم آزادی کو تقسیم ہند کا خوفناک دن منانے کے فیصلے کا فیصلہ کیا ہے۔ دی ہندو کی رپورٹ کے مطابق 14 اگست کو اس شکل میں منانے کا فیصلہ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی کی خواہش پر کیا گیا ہے۔ اس سال یہ تقریب 75 مہاجر پناہ گزین کالونیوں میں خاموش مارچ کے ذریعے منائی جائے گی، جبکہ یونیورسٹیوں اور کالجوں سمیت 5,000 سے زائد مقامات پر قربانیوں کو یاد کیا جائے گا۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے ہندوستان کی حکمران جماعت کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی نے تاریخ کو گمراہ کن شکل میں پیش کر کے عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر ہندوستان کے لیڈروں کو واقعی دکھ اور تکلیف کا خیال ہے تو ملک میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی رواداری ایک دھوکہ ہے اور آج کا ہندوستان ایک غیر اعلانیہ ہندو ریاست بن چکا ہے جس میں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہندوستان میں جنتا دل یو کے لیڈر نتیش کمار نے کل 8ویں بار بہار کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی ریاست بہار کے گورنر فاگو چوہان نے بدھ کو پٹنہ میں گورنر ہاؤس میں نتیش کمار کو ریاست کے وزیر اعلیٰ کے طور پر عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ نتیش کمار کے ساتھ سینئر راشٹریہ جنتا دل لیڈر تیجسوی پرساد یادو نے بھی کابینہ کے وزیر کے طور پر حلف لیا۔ اس طرح نتیش کمار 8ویں بار بہار کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، جبکہ تیجسوی یادو کو دوسری بار نائب وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے۔ سینکڑوں افغان شہریوں نے دارالحکومت کابل میں مظاہرہ کر کے اس شہر پر حالیہ امریکی ڈرون حملے کی مذمت کرتے ہوئے امریکی پرچم نظر آتش کر دیا اور امریکی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ آبا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کیے جانے کی مذمت میں کابل میں یہ مظاہرہ بدھ کے روز کیا گیا، جس کے شرکاء نے امریکی ڈرون حملے کی مذمت کی اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے، نیز امریکی پرچم کو نظر آتش کر دیا۔ مظاہرین نے افغانستان میں القاعدہ لیڈر ایمن الزواہری کو نشانہ بنانے کے بارے میں امریکی صدر جو بائیڈن کے دعوے کو جھوٹا قرار دیا اور اعلان کیا کہ امریکہ نے اپنے دعوے کے ثبوت میں اب تک کوئی بھی دستاویز پیش نہیں کی ہے، اس لیے امریکی صدر کا دعویٰ حقیقت سے عاری ہے۔ گزشتہ ہفتے اتوار کو کابل کے وزیر اکبر خان علاقے پر امریکی ڈرون حملے میں کئی افراد مارے گئے تھے۔ چین نے قبضے کی صورت میں تائیوان میں فوج یا ایڈمنسٹریٹر نہ بھیجنے کے اپنے وعدے سے دستبرداری اختیار کر لی ہے، جو کہ چینی صدر شی جن پنگ کی خود مختاری کی پیشکش کے برعکس بہت محدود آزادی دینے کی علامت ہے۔ رائٹرز کی خبر کے مطابق تائیوان کے بارے میں اس کے موقف کے لیے نیا وائٹ پیپر امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورے کے خلاف احتجاج کے لیے گزشتہ ہفتے تائیوان کے قریب چین کی بڑی فوجی مشقوں کے آغاز کے بعد سامنے آیا ہے۔ اسے قبل چین نے 1993 اور 2000 میں اپنے دو وائٹ پیپرز میں کہا تھا کہ اگر وہ تائیوان کے ساتھ الحاق کرتا ہے تو وہاں وہ اپنی فوج اور انتظامیہ نہیں بھیجے گا، لیکن یہ چیزیں موجودہ وائٹ پیپر میں شامل نہیں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ تائیوان کو یہ باور کرانا ہوگا کہ چین کا خصوصی انتظامی علاقہ بننے کے بعد تائیوان کو محدود خود مختاری ملے گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ میں ہوں عظیم سبزواری۔ غزہ کے مقابلے میں جنگ کے دوران غاصب صہیونی حکومت کی ذلت آمیز شکست، بلکہ ایک اور ذلت آمیز شکست، اس موضوع پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب نوید حیدر تقوی صاحب۔ نوید صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ اسکائپ پر ہمارے ساتھ کراچی سے سینئر تجزیہ نگار موجود ہیں جناب راشد احد صاحب۔ راشد صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں نوید حضرت تقوی صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ جنگ جمعے کو شروع ہوئی اور اتوار کی شب میں بند ہو گئی، یعنی محض 72 سے گھنٹوں کے سے بھی کم کے عرصے کے اندر اسرائیل اس بات پر مجبور ہو گیا کہ وہ مصر اور دیگر ملکوں کو وساطت کے لیے مجبور کرے اور ثالثی کرے، اور پھر یہ جنگ بھی جو ہے وہ استقامتی محاذ اور خاص طور سے جہاد اسلامی کی شرائط پر جو ہے وہ بند ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر یہ جنگ اتنے مختصر عرصے میں، کہ اسرائیل جس کے پیچھے امریکہ آج بھی کھڑا ہے، یورپی طاقتیں بھی اس کے پشت پناہی کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک چھوٹے سے گروہ کے مقابلے میں اس نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور کم سے کم مدت میں جنگ بند کرانے کی کوشش کی اور بعض ملکوں کو ہمیشہ کی طرح سے وساطت کے لیے ڈالا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال اگر غاصب صہیونی حکومت کے ہم گزشتہ ادوار میں اس کی طرف سے کیے جانے والے غزہ اور فلسطین کے علاقوں پر حملوں اور جنگ کی تاریخ کو ہم دیکھیں تو بالکل واضح سی بات نظر آتی ہے کہ جب استقامتی محاذ کی جانب سے مقبوضہ علاقوں پر تابڑتوڑ حملے کیے جاتے ہیں تو بوکھلاہٹ کا شکار جو ہے غاصب صہیونی حکومت اور اس کے سیکیورٹی جو ہے مکمل طور پر بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے. اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ اس حصے میں اور ایسے وقت میں کہ جب پوری دنیا میں محرم الحرام کا عشرہ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر جو ہے وہ پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے اور ظلم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں ہر جگہ بلا تفریق نسل و مذہب لوگ جو ہے وہ میدان عمل میں نکلے ہوئے تھے, اس وقت میں یہ بزدلانہ حملہ خود اس بات کی علامت ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے یہ مذموم حرکتیں جو ہے وہ کرتی ہے. یہ پورا پورا اگر دیکھا جائے تو جب سے امریکہ کے جو صدر جو بائیڈن کا دورہ مشرق وسطیٰ اور اس دورے کے بعد غاصب صہیونی حکومت میں ان کو اس طریقے سے جو ہے یہ ہم دورہ ان کا کامیاب قرار نہیں پایا اور اپنے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ اس قسم کے مثلا گناونے جرائم کا جو ہے وہ ارتکاب کیا ہے. لیکن اس سے اہم چیز یہ ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے اپنے جنگی طیاروں سے حملہ کیا لیکن جو استقامتی محاذ ہے اس نے تقریباً 58 مقامات پر جو ہے وہ راکٹ برسائے ہیں. 58 مقامات پر جو ہے وہ راکٹ برسائے ہیں اور زیادہ نقالہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم اس وقت جو ہے وہ صہیونی علاقوں کو تمام علاقے جو ہیں وہ ہماری زد میں ہیں اور کسی وقت بھی جو ہے وہ ہم جہاں پر دل چاہیں وہاں پر جو ہے وہ یہ میزائل جو ہیں وہ داغ سکتے ہیں. یہ رعب, یہ دبدبہ, یہ طاقت جو استقامتی محاذ کو حاصل ہوئی ہے وہ اصل میں غاصب صہیونی حکومت کے لیے خوف کا باعث بنی. صحیح. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے اہم مقامات پر ان کے جو ایئرپورٹس تھے انہوں نے اپنی فلائٹس جو ہیں وہ دوسرے مقامات پر اتارنی شروع کر دی اور اسی طریقے سے صحیح. جو ہے وہ اپنی پسپائی کا انہوں نے احساس کیا اور اس میں ہی خیر مانی کہ اس سے زیادہ نقصان سے صحیح. بچتے ہوئے ہم جنگ بندی
پر مجبور ہو گئے. چلتے ہیں جناب راشد احد کی طرف. راشد احد صاحب سے ہمارا ٹیلی فون پر رابطہ برقرار ہوا ہے, اسکائپ میں کچھ پرابلمس تھیں. راشد صاحب, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مختصر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ اب یہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور بظاہر جو اقوام متحدہ کی جانب سے غزہ کی صورتحال کے اوپر تشویش کا بھی اظہار کیا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے, اقوام متحدہ نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے وہ مخدوش ہے, اگر صہیونی حکومت کو نہ روکا گیا اس کے جارحانہ اقدامات سے تو یہ جنگ پھر کسی وقت چھڑ سکتی ہے. مستقبل کیا ہے, فلسطین کے عوام کیا سوچ رہے ہیں آپ کے خیال میں, اور جو خطے کی صورتحال ہے وہ کیا آپ کو نظر آ رہی ہے؟
مستقبل جو ہے فلسطینی مزاحمت کا تابناک ہے, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح. اور یہ متفق علیہ بات ہے, کوئی اس میں نہیں ہے. جو یہ جو حملہ کیا تھا وہ اسی وجہ سے حملہ کیا تھا کہ مقبوضہ فلسطین کے اندر مزاحمت بہت مضبوط ہو رہی ہے, اور جیسا کہ آپ نے شروع میں گفتگو میں آپ نے ایک بات کہی تھی اپنی تمہیدی گفتگو میں کہ بہت سارے ملٹری اور سول آفیشیلز نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اب میں اتنی توانائی نہیں ہے کہ وہ مزاحمتی قوتوں کا مقابلہ کر سکے. تو اب یہ تیسرے انتفاضہ کی طرف جو گفتگو کی جو بات ہو رہی ہے کہ فلسطینی مزاحمت تیسری انتفاضہ کی طرف بڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں خود جو ہے وہ مزاحمت جو ہے ایک یعنی کہ ایک یعنی اب صرف ایک مزاحمتی تنظیم نہیں رہے گی بلکہ ایک پاور فل وہ ایک فوج بننے کی طرف جا رہی ہے, جیسے کہ حزب اللہ کا ہوا تھا اس طریقے. تو اس سے وہ بہت پریشان ہے. تو دوسری طرف ان کے مسائل جو ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ الیکشن ہے, الیکشن نومبر میں ہونے والے ہیں اور سیٹلرز کے الیکشنز یعنی جو نوآبادیاتی ان کے جو آبادکار ہیں ان کے ووٹ بھی ان کو لینے ہیں. دوسری بات یہ کہ سیٹلرز جو ہے نا وہ تیزی سے نکل رہے ہیں اس مایوسی, دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ڈیکلائن ہے اور تیزی, تو ان کو بھی بھرم بازی دکھانی تھی کہ ہم جو ہے وہ اب بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم حملہ کر سکتے ہیں غزہ پر, جبکہ آپ نے دیکھا کہ یہ یار لپٹ جو اس وقت انٹریم عبوری وزیر اعظم ہے, انہوں نے جب پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مثلا کہ ہم اب بھی طاقتور ہیں, سیٹلرز کو یہ شو کر رہے تھے, تو وہیں اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے بارڈر پر کسی قسم کی لڑائی نہیں چاہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو لبنان میں ان کا مسئلہ ہے لائن 23 اور کانا کے فیلڈ کا, اس پہ بھی ان کو کچھ روک دھاپ ڈالنا تھا, لیکن اس کا کوئی اثر, وہ ظاہر ہے کہ لبنان انسسٹ کر رہا ہے کہ ہمیں چاہیے وہ لائن 23 اور کانا پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور کون ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ اس حوالے سے سب کچھ لے آئے, ڈرل شپنگ لے آئے, وہ جو انرجیا گریک کمپنی ہے, انرجیا گریک کمپنی لندن بیسڈ, وہ شپ بھی لے آئے ہیں, لیکن اس پر جو یعنی سید حسن نصر اللہ کا کی جو ان کو وارننگ ہے, اس وارننگ سے بھی وہ ڈرے ہوئے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی ٹیسٹ کیا کہ مزاحمتی محاذوں میں کس قدر اتحاد ہے, کس قدر کوآرڈینیشن ہے, یونیفائڈ ہیں یہ, کس قدر ایک دوسرے سے کیا کر, یعنی کہ جنگ کے وقت یہ کس طرح سے ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کریں, تو ایک طرح سے لٹمس پیپر ٹیسٹ بھی تھا ان کا. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ مزاحمت کی غیر معمولی صلاحیت ہے, اور جو کچھ اس وقت اسلام جہاد اسلامی نے دکھائی پرفارمنس, تو آپ نے دیکھا کہ باوجود کہ مزاحمت تو ہمیشہ ہی سیکریفائز کرتی ہے, شہادتیں ہوئی, اور وہ بھی کس کی شہادت ہوئی, معصوم لوگوں کی ہوتی ہے, بچوں اور عورتیں کی ہوئی, 40 سے 45 کے درمیان شہادتیں ہوئی, لیکن خود جو بن گورین ایئر پورٹ کو نقصان پہنچا اور دیگر شہروں میں جو انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے, وہ تو ابھی پوری طرح سامنے آئے نہیں ہے, لیکن ٹھیک ٹھاک اس سے ان کو صلاحیت کا ان کا, بجائے اس کے کہ یہ دوسروں پر روپ ڈالتے مزاحمتی قوتوں پر, خود مزاحمتی قوتوں کی صلاحیتیں دیکھ کر اسرائیل پر روپ. اب یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی تک اس پر کوئی بات نہیں, اور
بہت شکریہ جناب راشد احد صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے کہ آپ نے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا. جناب تقوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے, اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا, پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا, نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا, مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا, کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, جیوں تو مدینے مروں تو
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، معاشرے کے لوگ دنیا کے بندے اور غلام ہیں، اور دین ان کی زبانوں کا بازی چاہے، اور وہ دین کو اپنے معاش کا وسیلہ قرار دیتے ہیں، اور صرف رفاہ و آسائش کی زندگی میں یہ دین کے ساتھی اور ہمراہ ہیں، لیکن آزمائش کی گھڑی میں دیدار بہت کم ہو جاتے ہیں. سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں.
یا مصطفیٰ، مقتل میں حسین ابن علی، عصر کا وقت ہے اکبر ہے نا عباس جری، رب پہ آتی ہے مسلسل،
رب پہ آتی ہے مسلسل،
یہی زینب پہ صدا
جشن بلا میں
خاندان رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسیری کے واقعے کے متعلق فقیہ و زاہد علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ 11 محرم الحرام کی صبح عمر سعد نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حسین کے اہل حرم کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کرو. عمر سعد کے حکم کی تعمیل ہوئی. حضرت سید سجاد علیہ السلام کو ایک بے کجاوہ اونٹ پر سوار کیا گیا، اور آپ کے پیروں کو اس کے پیٹ سے باندھ کر ایک بھاری تو گردن میں ڈال دیا گیا. ان حالات کے بارے میں خود امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لشکر ابن زاد نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا گویا ہم اولاد رسول نہ ہوں بلکہ دیلم اور خزر سے لائے گئے غلام ہوں. سر ننگ ہے زینب سر بازار کہاں ہو، بھائی میرے عباس علمدار کہاں ہو، گردن میں گرا توخ ہے اور پاؤں میں زنجیر، پابند رہی سامنے بیمار کے ہمشیر، طے کیسے کرے راستہ بیمار کہاں ہو، سر ننگے ہے زینب سرے بازار کہاں ہو، سر نیزے پہ ہے جسم ہے مختل کی زمیں پر، اصغر کا لہو اب بھی چمکتا ہے زمیں پر، دیکھو ذرا بھائی کے مددگار کہاں ہو، سر ننگے ہے زینب سرے بازار کہاں ہو، بے آس سکینہ ہے تڑپتی ہے یہ کہہ کر، کب سوؤں گی میں بابا کے سینے سے لپٹ کر، تم آ کے سکینہ کو کرو پیار کہاں ہو، سر ننگے ہے زینب سرے بازار کہاں ہو، شانے جو کٹے نہر پہ عباس تمہارے، جس طرح سے تم سو گئے دریا کے کنارے، بھولیں گے نتا حشر عزادار کہاں ہو، سر ننگے ہے زینب سرے بازار کہاں ہو۔ سامعین، محقق یگانہ ابن قلوہ قمی علیہ الرحمہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی زبانی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ گیارہویں محرم کا سورج نمودار ہوتے ہی ہمارے سامنے مصائب کا ایک نیا باب کھل گیا۔ میں نے اپنے بابا کو خاک و خون میں غلطا پایا، اور اپنے چچا بھائیوں کو شہید اور مقتول پایا، اور اپنی ماں پھوپھیوں اور بہنوں کو دشمنوں کے سامنے ترک و روم سے لائے ہوئے اسیروں کی مانند کھڑا دیکھا۔ یہ تمام مصیبتیں میرے لیے ناقابل تحمل تھیں، اور قریب تھا کہ میرے دل کی دھڑکنیں میرا ساتھ چھوڑ دیتیں اور میری روح میرے جسم سے نکل جاتی۔ جب میری پھوپھی نے میری یہ حالت دیکھی تو میرے قریب آئیں اور فرمایا، اے میرے اسلاف کی یادگار، میں یہ تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تم بھی اس عالم غربت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے۔ میں نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ میں کیسے گریا اور افسوس نہ کروں، جبکہ میں اپنے سید و سردار، بھائیوں، چچا اور اہل و عیال کو دیکھ رہا ہوں کہ سب کے سب خون میں غلطا کربلا کی تپتی ریت پر پڑے ہیں، اور کوئی ان بے کفن لاشوں پر رحم بھی نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے قریب جاتا ہے۔ یہ سن کر میری پھوپھی نے مجھے تسلی دی اور فرمایا کہ میرے لال، اس کی پرواہ نہ کرو، ایک ایسا دن آئے گا جب لوگ آ کر تیرے بابا کی قبر کی زیارت کریں گے۔ اس کے بعد اہل بیت رسول کو شہداء کی لاشوں کے درمیان سے گزار کر کوفے کی طرف لے جایا گیا۔ ان پریشان کن حالات کے باوجود اس قافلے کو مجمع کثیر کے درمیان گلیوں، کوچوں اور بازاروں سے گزارا گیا۔ شہداء کے سروں کو نوک نیزہ پر رکھا گیا، عورتوں کو بے مخنو چادر پھرایا گیا۔ کوفے کے بغیرت مرد و خواتین اس لوٹے ہوئے قافلے کے تماشائی بن کر آئے۔ سید ابن طاووس علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ قافلہ شہر کوفہ کے ایک محلے میں پہنچا تو ایک خاتون جو اپنے گھر کی چھت پر سے ان مناظر کو دیکھ رہی تھی، سوال کیا، اے بی بیو، تم کس قبیلے سے ہو؟ اہل بیت رسول نے جواب دیا، ہم آل رسول ہیں جنہیں ظالم اسیر بنا کر لائے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاتون چھت سے نیچے آئی اور کچھ چادریں اور مقنے آپ کو دیے تاکہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے نورانی سروں کو چھپا سکیں۔
ہمشیر کا پردہ، میری دلگیر کا پردہ،
ہمشیر کا پردہ، میری دلگیر کا پردہ، ہمشیر کا پردہ، میری دلگیر کا پردہ۔
سب قتل ہوا اسباب بھی لٹ جائے ہمارا،
اسباب بھی لٹ جائے ہمارا،
اصغر کے لگے تیر مجھے یہ بھی گوارا،
اصغر کے لگے تیر مجھے یہ بھی گوارا،
رہ جائے میری زینب دلگیر کا پردہ،
دلگیر کا پردہ، میری دلگیر کا پردہ،
جائے میرے اصغر معصوم کا جھولا،
جائے میرے اصغر معصوم کا جھولا،
رہ جائے میری زینب دلگیر کا پردہ،
دلگیر کا پردہ، میری دلگیر
شیر کا پردہ ہم شیر کا پردہ میرے دل گیر کا پردہ
ارے معصوم سکینہ مجھے روتی ہے تو روئے
معصوم سکینہ مجھے روتی ہے تو روئے
وہ میرے بنا سو نہیں سکتی ہے نہ سوئے
وہ میرے بنا سو نہیں سکتی ہے نہ سوئے
رہ جائے میری زینب دل گیر کا پردہ
شیر کا پردہ میرے دل گیر کا پردہ
تاریخ اسلام کے عظیم مفکر و مورخ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ایک مسلم مزدور کا بیان نقل کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں دارالعمارہ کی دیوار پر رنگ کر رہا تھا کہ اچانک شہر کے سم سے گریہ و زاری کی صدائیں میرے کانوں سے ٹکرانے لگیں. میں نے ایک مزدور سے کہ جو اس وقت میرے پاس موجود تھا سوال کیا کہ کیا بات ہے, آج کوفہ کے لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا, جس شخص نے یزید ابن معاویہ کے خلاف بغاوت کی تھی آج اس باغی کا سر کوفہ لایا جا رہا ہے. میں نے پوچھا وہ باغی کون تھا؟ اس نے جواب دیا حسین ابن علی. میں دارالعمارہ سے باہر آیا اور اس طرح اپنا سر پیٹنا شروع کیا کہ مجھے خوف ہوا کہیں میں نابینا نہ ہو جاؤں. میں شہر کوفہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ قیدیوں کی آمد کے منتظر ہیں. کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ 40 شکستہ حال اور ٹوٹی ہوئی محملیں 40 اونٹوں پر رکھی ہوئی ہیں جن میں اولاد فاطمہ کو لایا گیا تھا. اسی اثنا میں میری نظریں علی ابن الحسین پر پڑیں. وہ ایک نحیف و کمزور بے کجاوہ اونٹ پر سوار تھے اور گردن سے خون بہ رہا تھا. کوفے کے لوگ صدقے کی کھجوریں اور روٹیاں ان کی طرف پھینک رہے تھے, لیکن جناب کلثوم سلام اللہ علیہا نے یہ کہہ کر ان کو روکا, اے اہل کوفہ, صدقہ ہم پر حرام ہے. لوگ اس دل خراش منظر کو دیکھ کر رونے لگے. زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے بازار کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے لبہائے مبارک سے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت سنی تو میں نے کہا, فرزند رسول, آپ کی داستان اصحاب کہف سے کہیں زیادہ عجیب ہے. وہ مزدور کہتا ہے کہ جب حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اہل کوفہ کی عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازوں کو سنا تو آپ نے محمل سے سر باہر نکالا اور کہا, اے کوفے والو, خاموش ہو جاؤ. پھر اس کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا, اے کوفے والو, تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو قتل کر دیا اور تمہاری عورتیں ہماری اس حالت کو دیکھ کر آنسو بہا رہی ہیں. یاد رکھو, اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں. قیامت کے دن خداوند عالم ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. پھر اچانک کچھ نیزوں پر سوار سروں کو لایا گیا. ان میں سب سے آگے حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کا سر تھا. یہ ایسا نورانی سر تھا جو سرکار ختمی مرتبہ سے بہت زیادہ مشابہ تھا اور چہرہ اور محاسن خون میں ڈوبے ہوئے تھے. نیزہ بردار کبھی اس کو جاہنی جانب لے جاتا اور کبھی بائیں جانب. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے سر کی طرف متوجہ ہوئیں تو اپنے سر کو محمل سے ٹکرا دیا. میں نے دیکھا کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی پیشانی سے خون بہ کر زمین پر بہنے لگا اور پھر بڑے حزن و ملال کے ساتھ بھائی کے کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھا, اے مہتاب ہدایت, جیسے ہی تو کامل ہوا تجھے گہن لگ گیا اور تو غروب ہو گیا. اے میرے ماں جائے, میں نے یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارا انجام یہ ہوگا, لیکن ہمارے مقدر میں یہی لکھا تھا. اے میرے بھیا, اپنی بیٹی سکینہ سے کچھ باتیں تو کر لو, ایسا لگتا ہے کہ اس کا دل تمہارے فراق میں کہیں برف کی طرح پانی ہو کر نہ بہ جائے. جی ہاں سامعین, کوفہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے خطبوں سے گونج رہا تھا اور کوفہ کے عورت و مرد رو رو کر ظالم کو بد دعا دے رہے تھے. سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے چھروں کے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 مرداد، 13 محرم الحرام اور 11 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تیرہ محرم الحرام 376 ہجری قمری کو مشہور ایرانی ماہر فلکیات و نجوم ابوالحسن عمر صوفی رازی نے وفات پائی. صوفی رازی آل بویا خاندان کے بادشاہ عز الدین دولہ دہلوی کے دربار سے منسلک تھے. چنانچہ انہوں نے انہی کے نام اپنی گراں قدر کتاب سور الکواکب لکھی. ریاضی میں صوفی رازی کی واحد کتاب کا نام اشکال متساوی الاضلاع ہے. تیرہ محرم الحرام سن 1021 ہجری قمری کو معروف ایرانی عالم دین اور فقیہ ملا عبداللہ ششتری نے وفات پائی. انہوں نے عراق کے شہر نجف اشرف میں واقع اعلیٰ دینی درسگاہ میں برسوں تعلیم حاصل کی اور ممتاز علماء سے قصب فیض کیا. اس کے بعد وہ ایران واپس آ گئے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے. ملا عبداللہ ششتری کا زہد و تقویٰ بہت زیادہ مشہور تھا اور ان کی سادہ زندگی لوگوں کی زبان پر عام تھی. اس کے علاوہ وہ لوگوں کی مشکلات اور مسائل حل کرنے میں پیش اور لوگوں کے دکھ درد میں شریک رہتے تھے. گیارہ اگست 1947 عیسوی کو پاکستان کا قومی پرچم منظور ہوا. اس پرچم کی تاریخ 30 ستمبر 1906 سے شروع ہوتی ہے. حقہ میں مسلمانہ نے ہند کی ایک سیاسی تنظیم آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی اور ایک سبز پرچم جس پر چاند تارہ بنا ہوا تھا اس تنظیم کا پرچم قرار پایا. 3 جون 1947 عیسوی کو جب ہندوستان کی تقسیم کا اعلان ہوا، محمد علی جناح نے اپنے ساتھیوں کے سامنے مسلم لیگ کے پرچم کو پاکستان کا قومی پرچم بنانے کی تجویز پیش کی. سبھی نے اس تجویز کو پسند کیا، تاہم اس میں اتنا اضافہ کیا گیا کہ پرچم میں اقلیتوں کی نمائندگی کے لیے سفید رنگ بھی شامل کر لیا جائے. بالآخر 11 اگست 1947 عیسوی کو یہ پرچم مرکزی قانون ساز اسمبلی میں پیش ہوا اور سرکاری طور پر منظور کر لیا گیا. گیارہ اگست 1952 عیسوی کو اتھوپیا کے شہنشاہ ہائلے سلاسی نے ایٹریا کے الحاق سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد پر دستخط کر دیے. یوں مسلمان آبادی والا یہ ملک اتھوپیا میں شامل ہو گیا، تاہم ایٹریا کے عوام نے اس اسلامی سرزمین کے اتھوپیا سے الحاق کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. سن 1960 عیسوی میں ایریٹریا کے عوام نے مسلح جدوجہد شروع کر دی اور بالآخر 1993 عیسوی میں اس کو آزادی نصیب ہوئی. شمال مشرقی افریقہ اور بحر احمر کے ساحل پر واقع ہونے کی وجہ سے ایٹیریا کو جغرافیائی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ملک تصور کیا جاتا ہے۔ گیارہ اگست 1960 عیسوی کو سرزمین چاڈ نے فرانسیسی سامراج کے تسلط سے رہائی حاصل کی۔ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں چاڈ پر فرانسیسی سامراج نے قبضہ کر لینے کے بعد اس کو اپنی ایک کالونی بنا لیا۔ 1958 عیسوی میں فرانس نے چاڈ کو خود مختاری دینے کا اعلان کیا اور اس کے 2 سال بعد چاڈ مکمل طور سے آزاد ہو گیا۔ چاڈ کا رقبہ 12,84,000 مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک بر اعظم افریقہ کے وسط میں واقع ہے۔ لیبیا، کیمرون، سوڈان، وسطی افریقہ، نائجر اور نائجیریا کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ بیس مرداد 1372 ہجری شمسی کو مینیچر اور تذہیب کے معروف ایرانی استاد احمد راہز کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنے آبائی شہر اصفہان کے ماہر اساتذہ سے مینیچر اور تذہیب کے مختلف انداز سیکھے اور ایسے فن پارے تیار کیے جن میں مورق، سرامک اور قلم زنی سے بھی کام لیا گیا تھا۔ استاد احمد رائز کے فنپاروں نے برسلز کی بین الاقوامی نمائش میں دوسرا انعام حاصل کیا۔ وہ تقریباً نصف صدی تک مینیچر اور میناکاری کے کام میں مشغول رہے اور بہت سے شاگرد تیار کیے۔ استاد احمد رائز نے 135 سے زیادہ فنپارے تخلیق کیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك